لما يحييكم. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں, توفیق نصیب ہوئی آپ مومنین کی خدمت میں اس شہر میں اور مومنین کی اس آبادی میں اور اس مکان مقدس میں, اور آج روز مقدس روز جمعہ آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے. بارگاہ خداوند تعالی میں دعا ہے کہ توفیق مزید عنایت ہو اور اس فرصت سے ہم بخوبی استفادہ کر سکیں انشاءاللہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول, جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائیں تو ان کے بلاوے پر, ان کی دعوت پر لبیک کہو, حاضر ہو جاؤ, ان کو جواب دو. اذا دعاکم, جب بلائیں تمہیں, لما یحییکم, اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حیات اور جس میں تمہاری بقا ہے. جب اللہ و اللہ کا رسول تمہیں زندگی کی طرف بلائیں, حیات کی طرف بلائیں, اور ان امور کی طرف بلائیں جن میں تمہاری حیات و زندگی ہے, پھر سستی مت کرو, پھر توقف مت کرو, پھر سوچ میں نہ پڑ جاؤ, پھر حیرت کا شکار نہ ہو جاؤ, بلکہ لبیک کہو خدا کی ندا پر و رسول کی ندا پر. خدا چونکہ تمہارا مالک ہے, تمہارا رب ہے, تمہارا خالق ہے, لہذا جس کی طرف بھی خدا تمہیں بلائے اس پر لبیک کہو. اور رسول چونکہ خدا کی طرف سے تمہارے ہادی و رہبر و رہنما مقرر ہوئے ہیں, الہی رہبر جب بھی تمہیں بلائے اس کی آواز پر بھی لبیک کہو. رسول کی ندا پر لبیک کہو, رسول کے جانشین و وصی کی ندا پر لبیک کہو, امام کی ندا پر لبیک کہو, اور امام کے جانشین کی ندا پر لبیک کہو. اور جو قوم اللہ و اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رہبر و رہنما و امام و پیشوا کی ندا پر لبیک کہتی ہے, وہ قوم کبھی بھی مر نہیں سکتی, وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے, یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. چونکہ وہ تمہیں حیات کی طرف بلاتے ہیں, زندہ رہنے کے راستوں کی طرف بلاتے ہیں. تمہارے دشمن موجود ہیں, دشمن تمہاری حیات کا خاتمہ چاہتے ہیں, تمہیں ختم کرنا چاہتے ہیں, لیکن اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بچانا چاہتے ہیں. اور دشمن جب تمہیں مٹانا چاہتا ہو اور اللہ تمہیں بچانا چاہتا ہو, تو پھر تم اللہ کی ندا پر لبیک کہو, رسول کی ندا پر لبیک کہو. یہ لبیک تمہیں بچا لے گی, دشمن کے شر سے بچا لے گی, دشمن کے منصوبوں سے تمہیں بچا لے گی. لبیک یعنی حاضر ہو جانا, اعلان کرنا اپنی حاضر ہونے کا. عربی زبان میں لبیک کا مطلب ہوتا ہے, یعنی میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں, یہاں پر میں غائب نہیں ہوں, غیر حاضر نہیں ہوں, موجود ہوں یہاں پر. اور اسی کے اندر لبیک کہنے سے ہی انسان کی حیات اور زندگی محفوظ ہو جاتی ہے. دشمن مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے. دشمن دیکھتا ہے کہ جب قوم میدان میں حاضر نہ ہو, مومن میدان میں حاضر نہ ہو, جب میدان کو خالی پاتا ہے, میدان کو آ کر قبضہ کر لیتا ہے, سنبھال لیتا ہے. اور جس میدان میں دشمن آ جائے مومن غیر حاضر ہو, پھر وہ مومن کو دوبارہ اس میدان میں آنے نہیں دیتا, جمنے نہیں دیتا, ٹکنے نہیں دیتا. لبیک اعلان ہے حاضر ہونے کا. حاضر ہو کر ہی ایک ملت اپنے آپ کو بچا سکتی ہے, اور پھر اس اعلان, اس حضور کا اعلان بھی کرے. حاضر ہونا یعنی موجود ہونا، جس طرح آپ ابھی اس مکان مقدس میں ابھی موجود ہیں، آپ حاضر ہیں، کچھ لوگ یہاں موجود نہیں ہیں، وہ حاضر نہیں ہیں۔ جو حاضر ہیں اگر اعلان کر دیں کہ ہم حاضر ہیں، یہ سچ ہے، اور جو حاضر نہیں ہیں اگر کہیں ہم بھی حاضر ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ سچ اس کو کہتے ہیں وہ اعلان، کہ جیسا اعلان ہو ایسے ہی حقیقت بھی ہو۔ آپ موجود ہیں اور آپ اعلان بھی کرتے ہیں کہ میں موجود ہوں، یہ سچ ہے، اور اگر میں موجود نہ ہوں لیکن میں اعلان کر دوں کہ میں بھی موجود ہوں، یہ جھوٹ ہو جائے گا۔ لہذا لبیک دو طرح کا لبیک ہے، ایک سچا لبیک اور ایک جھوٹا لبیک۔ لبیک کا معنی تو سمجھ گئے، عرض کر دیا آپ کی خدمت۔ لبیک اعلان کرنے کو کہتے ہیں، میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں حاضر ہوں۔ اگر حاضر ہو کر اعلان کروں میں حاضر ہوں، یہ سچ ہے، اور اگر حاضر ہوئے بغیر غیر حاضری کے عالم میں کہہ دوں میں حاضر ہوں، یہ جھوٹ ہے۔ اور جھوٹا لبیک نہیں بچاتا، سچا لبیک بچاتا ہے، بلکہ جھوٹا لبیک الٹا انسان کو پکڑواتا ہے، جرم ہو جاتا ہے کہ تم نے جھوٹ بھی بولا ہے، حاضر نہیں تھے اور اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کی۔ پاکستان میں آج کل یہ ہے رواج کہ جن اداروں میں، فیکٹریوں میں، ملوں میں حاضری لگتی ہے لوگوں کی، یا سکولوں میں، وہ خود حاضر نہیں ہوتے، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں جی میری حاضری لگا دینا، فون کر کے کہہ دیتے ہیں آج میں نہیں آ سکتا، میری حاضری لگا دینا، وہ بھی لگا دیتا ہے، یہ بھی حاضر ہے، میرا بھائی بھی حاضر ہے، میرا دوست حاضر ہے۔ یہ دونوں نے جرم کیا ہے، چونکہ حاضر نہیں تھے اور اس کی حاضری لگوانے کی کوشش کی۔ اب ممکن ہے کسی مل والے کو، فیکٹری والے کو، محکمے والے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہو، لیکن جب اللہ کہے حاضر ہو جاؤ اور انسان حاضر نہ ہو اور حاضری لگوانے کی کوشش کرے، یہاں پر انسان پکڑا جاتا ہے، سزا ملتی ہے، جہاں انسان حاضر نہ ہو اور کہے میں حاضر ہوں۔ عزیزان، حاضر رہنا میدان میں انسان کو بچاتا ہے، غائب رہنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ بہت سارے میدان ہیں جن میں جو لوگ حاضر ہیں وہ میدان ان کا ہے، جس میدان میں وہ نہیں ہے وہ میدان ان کا نہیں۔ سیاست کا میدان، جو سیاست کے میدان میں حاضر ہیں سیاسی میدان انہوں نے لے لیا، جو سیاست کے میدان میں حاضر نہیں ہے ان کا سیاسی میدان نہیں ہے۔ علم کا میدان، آج علم کے میدان میں وہی لوگ ہیں جو حاضر ہیں علم کے میدان میں، جو علم کے میدان میں حاضر نہیں ہے یہ میدان ان کا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ دوسرا کوئی اور میدان دیکھ لیں، جس میدان میں بھی ہم حاضر ہوں گے وہ ہمارا میدان ہوگا، یا جس میدان میں بھی جو پہلے حاضر ہوگا یہ میدان اس کا ہوگا، اور جس میدان میں جو غیر حاضر ہوگا یہ میدان اس کا نہیں ہوگا۔ دین و مذہب کا میدان بھی ایسا ہی ہے، جو حاضر ہوگا یہ میدان اس کا ہے، جو حاضر نہیں ہوگا یہ میدان اس کا نہیں ہے۔ لہذا میدان میں حاضر رہنا قوموں کی بقا ہے، اس کے اندر اسی لبیک کہنے میں قوموں کی زندگی ہے، اسی سے بچ سکتی ہیں قوموں۔ اللہ کو لبیک کہو، رسول اللہ کو لبیک کہو، اپنے آئمہ کو لبیک کہو، اپنے رہبروں کو لبیک کہو۔ کب؟ جب وہ تمہیں بلائیں، حیات کی طرف بلائیں، کہ جو حقیقی رہبر ہوتا ہے ہمیشہ انسان کو نجات کی طرف بلاتا ہے، لیکن بعض اوقات لوگ ہلاک کی طرف بھی بلاتے ہیں، ہلاکت کی طرف بھی بلاتے ہیں، اور اگر کوئی ہلاکت کی طرف بلا رہا ہو تو اس کو لبیک نہ کہو، اس کو کہو لا لبیک، میں نہیں آتا، تیرے پیچھے نہیں آتا۔ ابھی آپ نے دیکھا ملک کی جو حالات، اس وقت ڈرامہ بنا ہوا ہے، ایک پورا ڈرامہ ملک کے اندر چل رہا ہے، چونکہ آج کل ڈرامے پاکستان میں، ٹی وی پہ جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں وہ ان پہ پیسے لگتے ہیں بہت زیادہ، اور ابھی ترکی کے ڈرامے، انڈیا کے ڈرامے خرید خرید کے یا ویسے ہی پاکستانی قوم کو دکھاتے ہیں اور اس سے اکتا چکے ہیں، لہذا انہوں نے اب نیا ڈرامہ، سیاسی ڈرامہ رچایا ہے۔ سیاسی ڈرامے کے لیے اداکار باہر سے بلوائے ہیں انہوں نے، ان کو اسپیشل لباس پہنایا گیا ہے، اسپیشل ٹوپی ان کی بنائی گئی ہے، خاص کنٹینر ان کے لیے بنایا گیا ہے، اور ان کے لیے خاص اسٹیج بنایا گیا ہے کہ اس اسٹیج پر آ کر یہ ڈرامہ شو کریں گے، قوم ساری آ کے ڈرامہ دیکھے۔ انہوں نے بلایا قوم کو کہ او قوم ادھر آؤ، پاکستان میں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت ڈوب رہی ہے، جمہوریت ختم ہونے والی ہے، اور ہم جمہوریت بچانے آئے ہیں۔ خوب، اگر جمہوریت بچانے آئے ہو تو شیخ الجمہوریت کا لقب لے کر اور شیخ الاسلام بن کر کیوں آئے ہو آپ؟ شیخ الاسلام بن کر جمہوریت بچانے آئے ہو؟ شیخ الجمہوریت تو پہلے راولپنڈی میں ہیں، شیخ رشید، شیخ الجمہوریت ہو، ان کو دستار باندھ کے آنا چاہیے، جمہوریت کی خاطر ڈرامہ کرنا چاہیے۔ آپ تو شیخ الاسلام ہو، اور شیخ الاسلام صاحب آپ اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا پیروکار بھی کہتے ہو، رسول اللہ کا سچا عاشق بھی کہتے ہو، ایسے آپ ہر مہینے میں شوال میں ذیقعد میں دمال ڈالتے رہتے ہو، یا رسول یا رسول، جب رسول کا مہینہ آتا ہے ربیع الاول کا، اور اس وقت تم جمہوریت کے نام پر آ کے ڈرامہ رچاتے ہو، اور پھر اس کے بعد مک مکا کر کے اٹھ کے چلے بھی جاتے ہو، آپ ڈرامہ ختم کر دیتے ہو، ڈراپ کر دیتے ہو اس کو۔ یہ وہ ندائیں ہیں جن پر کہا گیا کہ ان پر لبیک نہیں کہنا، کیونکہ یہ تمہیں دھوکہ دینے کے لیے ہیں۔ ان آوازوں پہ لبیک نہیں کہنا، ان کے جب اللہ، اللہ کا رسول اور وہ امام و رہبر جو خدا کی طرف ہو، خدا کی طرف سے ہو اور خدا کی طرف بلا رہا ہو، اس کو لبیک کہنا ہے۔ نہ ہر آواز کو لبیک کہنا ہے، ہر ندا کو لبیک نہیں کہنا۔ ایک حدیث ہے نہج البلاغہ میں، امیر المومنین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس حدیث شریف میں امام علیہ السلام نے، یہ کمیل ابن زیاد، یہ جن کے نام پر دعائے کمیل مشہور ہے، ایک بڑے اچھے صحابی ہیں امام کے، بڑے اچھے شاگرد ہیں، لائق شاگرد ہیں امام کے، کمیل ابن زیاد کے نام سے بہت ساری تعلیمات ان کو حضرت نے بیان فرمائی اور انہوں نے محفوظ کر کے ہمارے لیے نقل کی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ان تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ کمیل کو بیان فرمائی کہ یا کمیل الناس ثلاثا، اے کمیل انسان تین طرح کے ہوتے ہیں، فعالمون ربانیون، لوگوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو عالم ربانی ہوتے ہیں، عالم ربانی وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور انسانوں کو رب کی طرف بلاتے ہیں اور انسانوں کو رب کی اطاعت کے تحت لے آتے ہیں اور انسانوں کو بھی ربانی بناتے ہیں، یہ عالم ربانی کہلاتے ہیں، یعنی مقصد پہ پہنچے ہوئے لوگ اور دوسروں کو مقصد پر پہنچانے والے لوگ۔ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النِّجَاتِ، دوسرا طبقہ وہ متعلمین ہیں جو نجات کی راہ پر جا رہے ہیں، نجات کا راستہ انہیں مل گیا ہے، اب اس راستے پہ سفر کر رہے ہیں، طے کر رہے ہیں راستے کو، اور ایک دن وہ بھی پہنچ جائیں گے، جس دن پہنچ جائیں گے اس دن وہ بھی عالم ربانی بن جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ جو حضرت نے بیان فرمایا وہ یہ ہے، وَحَمَجُن رَعَا، یعنی ریوڑ، بیڑ بکریوں کا ریوڑ، ایک قسم لوگوں کی یہ ہے، یہ ریوڑ کیا آتا ہے، لوگوں کی، انسانوں کی قسم بیان کی ہے، تیسری قسم انسانوں کی، جس کا نام حمجن رعا رکھا ہے حضرت نے، حمجن رعا یعنی بکریوں کا ریوڑ، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ کی طرح جو انسان ہے۔ ان کی صفت یہ ذکر کیا ہے حضرت نے کہ کمیل سن لے، یہ کس قسم کا ریوڑ، کون ہوتا ہے ریوڑ؟ وہ ہوتا ہے جو ہر آواز پہ لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے، جو بھی بلائے، ادھر بلاؤ ادھر دوڑ پڑتا ہے، ادھر بلاؤ ادھر دوڑ پڑتا ہے، ادھر جھنڈا اٹھاؤ ادھر دوڑ پڑتا ہے، ادھر جھنڈا اٹھاؤ ادھر دوڑ پڑتا ہے، ادھر بریانی پکاؤ ادھر آ جاتا ہے، ادھر بریانی پکاؤ ادھر دوڑ کے چلا جاتا ہے، ادھر دیگ چڑھے ادھر آ جاتا ہے، ادھر دسترخوان بچھے ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ، یہ خدا کے پیچھے نہیں جا رہے، ربانی نہیں ہے، یہ بریانی کے بندے ہیں، نہ کہ ربانی کے بندے ہیں، یہ رب کے پیچھے نہیں ہے، بریانی کے پیچھے ہیں یہ۔ لہذا کچھ لوگ ہوتے ہیں حمجن رعا، حمجن رآ یعنی بے شعور، حیوانوں کی طرح بے شعور، کنفیوز، کچھ پتہ نہیں ہے ان کو، ادھر سے ڈنڈا دباؤ ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر سے ڈنڈا دباؤ ادھر بھاگ جاتے ہیں، ادھر لاٹھی چارج ہو ادھر آ جاتے ہیں، ادھر لاٹھی چارج ہو ادھر چلے جاتے ہیں، ادھر گھاس دیکھتے ہیں چراگاہ ادھر آ جاتے ہیں، ادھر گھاس دیکھتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. حمجن رآ، حمجن رآ کی ایک خوبی یہ ہے یا خصوصیت یہ ہے، ہر ایک کو لبیک کہتے ہیں، جو بھی ان کو بلائے یہ حاضر ہیں، تیار ہیں اس کے لیے، بلاؤ بھائی ہم آنے کے لیے تیار ہے. جس طرح یہ پیشاور ہوتے ہیں ٹینٹ لگانے والے، آپ کہتے ہیں جی ہم نے مجلس کرانی ہے ٹینٹ لگانی ہو، کہتے ہیں بسم اللہ آرڈر بک کرو ٹینٹ لگا دیتے ہیں. دوسرا آدمی کہنے بھائی ہم نے موجرا کرانا ہے ٹینٹ لگانے، کہتے ہیں بسم اللہ ہمارا ٹینٹ آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارا کام ٹینٹ لگانا ہے، اندر جو مرضی ہے کرو تم، اس کے ہم نے خیمہ لگا کے دینا ہے، اس خیمے میں تمہاری جو مرضی، آپ کو ہم نے اس کے اندر عبادت کرنی ہو، کہتے ہیں بسم اللہ ہماری سروس تیار ہے آپ کے، اس کے اندر ہم نے مثلا کچھ اور غلط کام کرنے، کہتے ہیں ہماری سروس پھر بھی تیار ہے. یہ پیشاور لوگ ہیں، پیسے لے کے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ حمجن رآ ہیں، پیٹ کی خاطر، اقتدار کی خاطر ان کو کہا گیا کہ یہ نہیں ہے اہل لبیک. یہ جب لبیک کہتے ہیں تو جھوٹ ہوتا ہے، چونکہ لبیک اس وقت سچا ہوتا ہے جب انسان صرف اپنے امام کے پیچھے حاضر ہو جائے اور پھر کہے لبیک، پھر کہے لبیک، اس وقت امام حاضر ہو، اس وقت انسان حاضر ہوتا ہے. توجہ فرمائیں اس نقطے کے اوپر، بیداری یہی ہے. بیدار انسان کو پتا ہونا ہے کہ میں نے کس میدان میں حاضر ہونا ہے اور کس میں میں نے حاضر نہیں ہونا. بیدار آدمی اس کو کہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بیدار نہیں ہوتے، سوئے ہوئے چلتے ہیں، ہوتے ہیں، دیکھا ہوگا ایسا آدمی، آپ سوئے ہوئے نیند کی حالت میں اٹھ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں، نیند کی حالت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. نیند میں بولنے والے زیادہ ہیں، نیند میں چلنے والے کم ہیں، لیکن ہوتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے. اور ایسے لوگوں سے بہت ڈرتے ہیں لوگ، یہ نیند میں جو اٹھ کے چلتے ہیں ان سے بہت ڈرتے ہیں، گھر والے بھی ڈرتے ہیں، دوسرے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ نیند میں اٹھ کے چل پڑتا ہے، نیند میں اٹھ کے کبھی فریج جا کھولتا ہے، نیند میں اٹھ کے کبھی کچن چلا جاتا ہے، نیند میں اٹھ کے کبھی، جو نیند میں اس کو کیا پتا میں کدھر جا رہا ہوں، دروازہ کدھر ہے، کھڑکی کدھر ہے، فریج کدھر ہے، چولہا کدھر ہے، اس کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا. اور واقع ڈرونے لوگ ہوتے ہیں، ان سے ڈرنا چاہیے جو بیدار ہوئے بغیر چل پڑتے ہیں. اٹھ کے ہلاک بھی ہوتے ہیں اور ہلاک کرتے بھی ہیں. ایک مومن بتا رہے تھے کہ ہم نے کرکٹ کے لیے بہت شہید پیش کیے ہیں، شہدائے کرکٹ. وہ مثالیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک تو ہمارے دادا تھے، ان کا آپریشن ہوا تھا دل کا، اور ڈاکٹر نے انہیں روکا ہوا تھا کہ تم نے کوئی حرکت نہیں کرنی. تو جس دن آپریشن ہوا وہ آئی سی یو میں، وہیں آئی سی یو میں کرکٹ میچ کی کمنٹری سن رہے تھے. ان کو نہیں سننی چاہیے تھی، آرام کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کمنٹری سن رہے تھے، اور کمنٹری سن کے ساتھ اپنے احساسات کا بھی اظہار کر رہے تھے. ذرا کرکٹ کے شائقین ایسے ہوتے ہیں، جب چھکا لگتا ہے تو یہ بھی چھکا لگاتے ہیں، جب چوکا لگتا ہے یہ بھی چوکا لگاتے ہیں، اچھلتے ہیں. وہ ادھر سے ان کے فیورائٹ کرکٹر نے چھکا لگایا، انہوں نے آئی سی یو روم میں بیڈ پہ چھکا لگایا. اب اس کا تو چھکا لگا، جو لگا ان کا ہارٹ وہیں ختم ہو گیا، یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، کرکٹ کی راہ میں جان دے دی. یہ ایک شہید تھا ان کا. دوسرا شہید کہتے ہیں انہی کی اولاد میں سے، ان کا پوتا تھا یا کون تھا انہی بزرگوں کا، وہ رات کو چھت میں سویا ہوا تھا اور نیند میں وہ کرکٹ کھیل رہا تھا، خواب میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے وہ خواب میں، تو اس نے کیچ پکڑنا تھا، اس نے نیند کے عالم میں، میں خواب میں، حالت خواب میں اٹھا چارپائی سے چھت کے اوپر، گرمیوں کا موسم تھا، چھت میں سویا ہوا تھا، کیچ کرکٹ کے گیند کا کیچ پکڑنے کے لیے اٹھا، دوڑا اٹھ کے اور چھت سے گرا نیچے، وہیں پر ہلاک ہو گیا. ہوتے ہیں اس طرح، جو رات کو نیند میں اٹھ کے چل پڑتے ہیں وہ عموماً ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، برا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. چلنے سے پہلے بیدار ہونا ضروری ہے، اٹھنے سے پہلے بیدار ہونا ضروری ہے، بولنے سے پہلے بیدار ہونا ضروری ہے. اگر انسان بولنا شروع کر دے اور بیدار نہ ہو اس کے لیے خاص لفظ ہے عربی زبان کا جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، ہزیان. ہزیان سنا ہوا ہے نا، ہزیان. ہزیان اس گفتگو کو کہتے ہیں جو سوئے ہوئے کوئی کرتا ہے. سوئے ہوئے اگر ایک آدمی بول رہا ہو تو ہم توجہ نہیں کرتے کہ بھائی غور سے سنو کیا کہہ رہا ہے، وہاں کہتے ہیں چھوڑو یہ ایسے ہزیان بھگ رہا ہے. یہی کہتے ہیں نا، یہ ہزیان کہہ رہا ہے، ہزیان کہہ رہا ہے. یعنی یہ غور کے قابل گفتگو نہیں ہے کیونکہ سویا ہوا ہے. خوب سوئے ہوئے آدمی کو ہم آتے ہیں میڈیا پہ گھنٹوں سنتے رہتے ہیں. ابھی یہی شیخ صاحب 5 گھنٹے تقریر کرتے رہے، کچھ ادھر بیٹھے سن رہے، کچھ ادھر سن رہے ہیں. کیا ہزیان ہے سارا یہ؟ یہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے کتنے آتے ہیں ایسے ہزیان بھگتے ہیں، ساری قوم سنتی رہتی ہے. بھائی اٹھ کے جاؤ، اپنا کام کرو، اپنی دکانوں پہ جاؤ، دفتروں میں جاؤ، ہزیان سننے کا کوئی فائدہ
نہیں.
یہ سیاسی ہزیان ہے جو یہ بک رہے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کر. آپ سنو کس کو؟ سنو اس کو جو بیدار ہے، جو جاگ رہا ہے اس وقت. اگر سیاستدانوں کی، اگر مذہبی رہنماؤں میں سے کوئی سننی ہے کسی کی بات، تو میں عرض کر دیتا ہوں صرف ایک سیاسی رہبر اور ایک مذہبی رہبر پورے عالم اسلام میں صرف ایک بیدار ہے. وہ جب بولتا ہے تو اس کی بات بڑے غور سے سنا کرو. اس کا نام ہے سید علی خامنائی. جو بیدار رہبر ہے، جاگ کے بولتا ہے، جاگ کے بولتا ہے، دل سے کان لگا کر اس کی بات سنو کیا کہتا ہے. وہ جاگ رہا ہے اور جگا رہا ہے، اور جو جاگ رہا ہو جگا رہا ہو اس کی بات دھیان سے سنو. باقی سارے سوئے ہوئے بول رہے ہیں، غفلت میں بول رہے ہیں. آپ نے دیکھا چند روز پہلے، چند ماہ پہلے، شاید 2 ماہ پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑی مذہبی شخصیت، تقریباً 200 کلو کی ایک مذہبی شخصیت، لگ بھگ اس کا وزن 250 کلو، اتنا بڑا عالم دین پاکستان میں، 250 کلو گرام والا عالم دین، وہ اغوا ہو گیا. مثلاً کار اغوا ہو گیا ہے، بعد میں ان کے ڈرائیور نے بتایا کہ اغوا نہیں ہو گیا بلکہ امریکی سفارت خانے میں دعوت تھی ان کی، وہاں پر انہوں نے کھایا اور پیا، اور اتنا پیا کہ نشے میں آ گئی، اور گاڑی میں انہوں نے الٹیاں کی اپنے کپڑوں کے اوپر، اور کپڑے خراب کر لیے، اور ہزیان بکنا شروع کر دیا. تو ہم ان کو کسی جگہ لے گئے کہ ہوش میں آئیں تو ان کو گھر میں لے کے جائیں. بھلا کہ وہ اسکینڈل آپ کے سامنے آیا ہے، سننا ہوا ہے نا آپ نے. او ایسے بھی مذہبی رہنما ہیں جو امریکی سفارت خانے میں جا کر اتنی شراب پیتے ہیں کہ پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوشی کے عالم میں الٹیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ٹی وی پہ آ کر لوگوں کو رہنمائی بھی کرتے ہیں. وہ اتنے بڑے بڑے علماء 200-250 کلو گرام کے، یہ جب آ کر بولتے ہیں، یہ بیدار نہیں ہے، یہ نشے میں ہے، یہ شراب کے نشے میں ہے، یہ اقتدار کے نشے میں ہے، کچھ جہالت کے نشے میں ہے، کچھ غفلت کے نشے میں ہیں، کچھ کرسی اور ایوان کے نشے میں ہیں، ہر ایک نشے میں مست ہے. ان مست لوگوں کی باتیں آپ سنو گے. مست لوگ ہوتے ہیں نا، مستی میں بولتے ہیں. مستی میں بولنے والے کو ہزیان کہتے ہیں، اور مستی میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کو کوئی حرکت نہیں کہتے. مستی میں جو چل رہا ہے لڑکھڑا رہا ہے، یہ بھنگڑا اور دھمال ڈال رہا ہے، یہ نہیں ہے حرکت، نہ بچنے والی نہ بچانے والی حرکت ہے. عزیزان، آپ بیدار رہبر کی بات پر ندا پہ لبیک کہو، جو جاگ رہا ہے اور جگا رہا ہے، خود جاگ رہا ہے اور دنیا کو جگا رہا ہے، اس کی ندا پر آپ نے لبیک کہنی ہے، وہ حاضر ہونے کا اعلان کرنا ہے، نہ کہ ہر ایک کی بات پر. اگر انسان بیدار نہ ہو، اسے سمجھ میں نہیں آتی کہ میں نے کس کی ندا پہ لبیک کہنا ہے، کس کی ندا پہ لبیک نہیں کہنا. یہ نہ ہو جائے کہ ایک شخص آتا ہے کہیں سے بھی، یا امریکی سفارت خانے سے، یا خود امریکہ کے پڑوس سے اٹھ کر آ جاتا ہے، فرق نہیں پڑتا، اور آ کر ملک کے اندر آ کے چیخنا شروع کر دے، ایو الناس میرے ساتھ آ جاؤ، میں جا رہا ہوں ملک بچانے، بجلی لانے، گیس لانے، فلاں لانے، اور ہم بھی اٹھ کے میں بھی کہوں لبیک، میں بھی تیرے ساتھ ہوں. عزیز من، یہ جو ہر ہزیان سن کے ہم پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیدار نہیں. بیداری کا مطلب یعنی اتنا شعور آ جائے ہمارے اندر، اتنی آگہی آ جائے، ہمیں پتہ چل جائے کس کو لبیک کہنا ہے اور کس کو لبیک نہیں کہنا ہے. بیداری یہ احساس کا نام ہے. نیند میں نہ اٹھ کے چل پڑے ہم، غفلت میں نہ چل پڑے کہ پھر پشیمان ہونا پڑے ہم، پھر ساری دنیا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. البتہ جو شرمندہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ احساس ہوتا ہے، اور ڈیٹ وہ ہوتے ہیں جو غلط کام کر کے بھی شرمندہ نہیں ہوتے. ایسا نہ ہو جائے. توجہ کریں، ابھی اس وقت آپ نے، تمام ملت نے اور خصوصاً ملت تشیع نے بہت بڑا حماسہ خلق کیا ہے. حماسہ یعنی ایک ایسا مارکہ آپ نے سر انجام دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ، اور وہ مارکہ آپ نے خالی ہاتھ انجام دیا ہے، اور اس مارکے میں نہ کسی شخصیت کا کوئی رول ہے نہ کسی گروہ کا کوئی رول ہے، صرف دو طبقوں کا کردار ہے. شہداء نے بلایا، ملت میدان میں آئی. صرف شہداء اور ملت کا آپس میں تعلق پیدا ہوا ہے، اور امام خمینی یہی فرماتے تھے کہ شہیدوں کو زندہ رکھو، شہید تمہیں زندہ کر دیں گے.
شہید کی جو موت ہے
وہ غام کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
وہ غام کی حیات ہے،
شہید کی جو موت ہے
وہ غام کی حیات ہے.
اور یہ نعرہ سچ دکھایا، یہ تو سنتے تھے ہم، ہمارے جوان عزیزان، جو نعرہ ابھی لگایا آپ نے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. لیکن اس کا آنکھوں سے کبھی نمونہ دیکھا نہیں تھا. آپ نے پچھلے ہفتے یہ آنکھوں سے نمونہ دیکھا کہ شہید کی موت نے قوم کو زندہ کر دیا. وہ 100 لاشیں اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے بموں سے، اور بظاہر لاشیں تھے، تابوتوں میں پڑے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا میں اور ٹھنڈے موسم میں وہ لاشیں 4 دن مسلسل روڈ پہ پڑی رہی، لیکن ان لاشوں نے، لیٹی ہوئی لاشوں نے، ٹکڑے ٹکڑے لاشوں نے، چلتی پھرتی لاشوں کو زندہ کر دیا. زندہ کر دیا، گھروں سے اٹھایا، نکالا، ان ٹھنڈی راتوں میں گرم بستر چھڑوائے، گرم کمرے چھڑوائے، اور لے آئے ان کو روڈ پر آ کے بٹھا دیا. اب یہ زیادتی ہے، ظلم ہے کہ کوئی آ کر قوم کی جگہ خود لے لے. جی قوم نے نہیں، یہ میں نے کیا ہے. نہ خیر، یہ حماسہ سب سے پہلے شہداء نے بلایا ہے، قوم نے لبیک کہی ہے، شہداء کی آواز پہ لبیک کہی، ان شہداء نے قوم کو نکالا ہے. اس میں نہ کسی گروہ کا کوئی دخل ہے، نہ کسی شخصیت کا کوئی، نہ حکومت کا، نہ کسی کا بھی. شہداء نے سب سے پہلے اپنے وارثوں کو ہمت عطا کی ہے. توجہ کریں، اسی کوئٹہ کے اندر اتنے شہید ہوئے ہیں، اتنے شہید ہوئے ہیں کہ شہداء کے دفن کرنے کی جگہ ختم ہو گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر وہاں، کئی دفعہ پلاٹ لیے گئے شہداء کے لیے، مخصوص کیے گئے بڑے بڑے پلاٹ، اور وہ پلاٹ بھر گئے. اب شہداء کی جگہ دفن کی اتنی نہیں رہی، ختم ہو گئی. لیکن آخر کار یہی ملت نہیں اٹھتی تھی. 2 سال 4 سال سے، چند سال سے جنازے اٹھا رہے ہیں کوئٹہ کے اندر، اور ایک ایک کے نہیں، 60-60 70-70 جنازے اٹھا رہے تھے، اور یہ قوم نہیں بولتی تھی، نہیں اٹھتی تھی. لیکن آخر کار ان شہیدوں نے اس قوم کو اٹھایا. پہلے ان شہیدوں نے اپنی ماؤں کو اٹھایا، اپنی بہنوں کو اٹھایا، اپنی بیٹیوں کو اٹھایا. یہ خواتین اٹھیں اور اپنے لخت جگر کا جنازہ لے کر آ کے روڈ پہ بیٹھ گئی. ان شہیدوں نے پہلے اپنے خاندان کو اٹھایا، انہوں نے ہمت کی، شہیدوں نے انہیں جرت عطا کی، شہیدوں نے انہیں دلیری عطا کی، شجاعت عطا کی. اور جب شہید کے خاندان آ کے اپنے ٹکڑے ٹکڑے عزیز کا جنازہ لے کر بیٹھ گیا، پھر اسی کوئٹہ کے اندر مومنین کو بھی جرت ہو گئی، وہ بھی آ کر بیٹھ گئے. اور جب کوئٹہ کے شہداء نے کوئٹہ کے مومنین کو نکالا ان ٹھنڈے روڈوں پر اور ٹھنڈے موسم میں، مائنس ٹیمپریچر میں، پورے ملک کے اندر غیرت اور شجاعت کی، ان ٹھنڈی فضاؤں میں غیرت اور شجاعت کی گرم ہوائیں چلنے لگیں. وہ کون سی گرمی تھی، وہ کون سی گرمی تھی جس نے ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی راتوں میں قوم کو نکالا باہر؟ سردی نہیں لگتی تھی ہمیں؟ ایک رات توفیق ہوئی، ایک یا دو رات مسلسل ہم مومنین کی خدمت میں رہے، جہاں جہاں احتجاج ہو رہا تھا، کراچی سے لے کر آپ کے انٹیریئر تک بہت ساری جگہوں پر حاضر ہونے کا موقع ملا۔ کئی جگہوں پر گئے، خواتین چھوٹے چھوٹے بچے لے کر وہاں بیٹھی ہوئی تھی، آدھی رات کو چھوٹا سا بچہ گود میں لے کر وہ خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ کس لیے بیٹھی ہوئی تھیں؟ اس لیے اس خاتون کو ہم نے لرزتے ہوئے، ٹھٹھرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی فرد کو ہم نے نہ بچے کو لرزتے ہوئے دیکھا ہے، بلکہ ان لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر ایک جوش مارتا ہوا جذبہ موجود ہے، ان کے اندر ایسی حرارت اور تڑپ تھی۔ وہ حرارت کون سی تھی؟ وہ خون شہید نے وہ حرارت ایجاد کی تھی۔ اور رسول اللہ کا فرمان تھا کہ جو قوم اپنے شہید کو پہچان لیتی ہے، شہید اس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتا۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ شہادت حسین، لہو حسین کے لہو میں، حسین کے خون میں ایسی گرمی موجود ہے، ایسی تڑپ موجود ہے، ایسی حرارت موجود ہے جو قیامت تک مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی۔
اے ہماری درسگاہ،
کربلا برپا کرنا ایک عمل ہے، کربلا بچانا ایک اور فریضہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ پھر کربلا بچا نہ سکیں ہم۔ ایک کربلا کی جنگ دو حصوں میں لڑی گئی ہے، دو حصوں میں لڑی گئی ہے۔ آدھی جنگ حسین نے لڑی ہے، آدھی جنگ زینب نے لڑی ہے، آدھی جنگ بھائی نے لڑی ہے، آدھی جنگ بہن نے لڑی ہے۔ بھائی نے جنگ لڑ کے جو کچھ حاصل کیا تھا، بہن نے اس سب کو بچا لیا ہے۔ ورنہ حکومتیں خریدار ہوتی ہیں، حکومتیں خریدتی ہیں، ایسے گروہ موجود ہوتے ہیں جو شہیدوں کی شہادت کو خرید لیتے ہیں، بعض لاشیں بیچ دیتے ہیں اور بعض شہادتوں کے نتیجے میں حاصل ہونے والے صلے خرید لیتے ہیں۔ شہادتیں شہید فروخت بھی ہوتے ہیں۔ ہر وہ شہید جس کے جنازے کا سودا کر لیا جائے کہ حکومت اتنے پیسے دے دے، فلاں اتنے پیسے دے دے، ہم کچھ بھی نہیں کہتے، ہم ایف آئی آر بھی نہیں کٹاتے، ہم احتجاج بھی نہیں کرتے، ہم جلوس بھی نہیں کرتے، ہم جلسہ بھی نہیں کرتے، ہم چیلنج بھی نہیں کرتے، معلوم ہوا یہ لاش بیچ دی ہے تم نے، یہ لاش فروخت کر دی ہے تم نے۔ عزیزان، لاشیں شہیدوں کی بیچنے کے لیے نہیں ہیں، اگر بیچنے ہیں تو اپنے مردے قبروں سے نکال کے بیچو، اپنے باپ دادا کو نکال کے بیچو، اپنی قبریں بیچو، شہدا مت بیچو، شہداء کو فروخت مت کرو۔ علامہ اقبال فرماتے، شہداء فروخت مت کرو، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے جن کا مقام حرم سے بڑھ کر۔ ان شہیدوں کا معاوضہ اہل کلیسا سے، حکومتوں سے مت مانگو کہ ان کی قدر و قیمت حرم سے، کعبہ سے بڑھ کر ہے۔ کوئی بیچ سکتا ہے شہید کو؟ مت بیچو ان شہیدوں کو۔ جس کو بیچنے کا شوق ہے، وہ جب اس کا کوئی مر گیا وہ اٹھا کے بیچ دے، اس کو اس کا باپ مرا اٹھا کے بیچ دے، اس کا بھائی مرا اٹھا کے بیچ دے، لیکن شہدائے اسلام کو فروغ مت کریں، شہید بیچنا چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، شہید جو کچھ کماتے ہیں، بعض اس کو لوٹ لیتے ہیں، بعض اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ کوفی وہ لوگ تھے، کوفیوں نے کربلا کے شہداء ذرا بیچ تو نہیں سکتے تھے، لیکن جو کچھ شہدائے کربلا نے کمایا تھا، حاصل کیا تھا، کوفیوں نے اس کو خریدنا چاہا، بی بی نے بچا لیا۔ کوفیوں کو وارث خون حسین نہیں بننے دیا۔ اگر بی بی زینب نہ ہوتی، عزیز من، آج اس مجلس میں اور محرم میں اور عزاداری میں بیٹھ کر ہم کوفیوں کے فضائل پڑھ رہے ہوتے، کوفیوں کو دعائیں دے رہے ہوتے، ہم کوفیوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ یہ کوفی وارث بن جاتے حسین کے اگر بی بی زینب نہ ہوتی۔ کوفی مکار لوگ ہیں، مکار لوگ آگے وارث بن جاتے ہیں جلدی۔ وہ کربلا جس میں نہیں گئے، اگر گئے بھی تو مارنے کے لیے گئے، ساتھ دینے کے لیے نہیں گئے، بعد میں وارث بننے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن بی بی نے یہ نہیں ہونے دیا. وہ ایرانی شاعر کے بقول کہ کربلا می مرد اگر زینب نہ بود، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی، کربلا مر جاتی اگر یہ بابصیرت بی بی نہ ہوتی، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی. شیعہ می پج مرد اگر زینب نہ بود، اگر زینب نہ ہوتی شیعہ مرجھا جاتا، شیعہ ختم ہو جاتا تاریخ میں، مٹ جاتا. یہ اس بی بی نے بچایا ہے. کس طرح؟ اپنی بصیرت سے بچایا ہے عزیز من. بی بی نے اپنی بصیرت سے بچایا ہے. یہ بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ شہداء اپنی جان دے کر دین کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے جو کچھ فراہم کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو قبضہ کر لیتے ہیں. یہ بچانا بھی بہت ضروری ہے، زینبی عمل یہ بچانا ہے. آج شہداء کوئٹہ نے ملت کو جگایا ہے، ملت کو بچایا ہے. یہ بیداری، یہ ملت، یہ شہداء کے نام لکھی جانی چاہیے، یہ شہداء کا نام ہے. اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اب ایک زینبی کردار چاہیے، ایک خطبے، حضرت زینب کے خطبے چاہیے جو بتائے لوگوں کو کہ کوفیوں کا نہیں، یہ شہداء کربلا کا اثر ہے. شہداء کربلا قوم کو زندہ رکھ رہی. کوئی اگر کہے گی یہ عزاداری میری وجہ سے ہوتی ہے، نہ بھائی، بھول ہے تیری، تیری وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ابن علی اور بنت علی کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. ہمارا کوئی اس میں عمل دخل نہیں، ہماری وجہ سے نہیں. آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ میری وجہ سے آئے ہو یہاں پر؟ نہیں. آپ آئے ہیں کس کے لیے آئے ہیں؟ حسین ابن علی کے لیے آئے ہیں. آپ آئے بنت علی کی وجہ سے آئے ہیں یہاں پر، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے لیے کون آئے گا اور کیوں آئے گا؟ اور کیوں آئے وہ؟ کیوں کوئی آئے کسی لیے؟ ہم سب نے اگر آنا ہے تو اس نام کے لیے آنا ہے عزیزم. اور یہ ہمیشہ یہ کارنامہ انہیں کے نام ثابت رہنا چاہیے. یہ بیداری و شعور کی علامت ہے. بیداری و شعور ضروری ہے. بیداری کے بغیر کوئی حرکت خطرناک ہو سکتی ہے، ہلاکت ہو سکتی ہے. حیات، زندگی کی طرف وہ حرکتیں جاتی ہیں جو بیداری کے عالم میں ہوں، جو خواب میں ہوں وہ ہلاکت کی طرف جاتی ہیں. بیداری کے عالم میں جو لبیک ہو وہ لبیک حیات کو لبیک ہے، بقا کو لبیک ہے. لیکن خواب میں جو لبیک کہو گے، اب ایک آدمی اٹھتا ہے کربلا کو بدنام کرنے کے لیے، کیا کہتا ہے؟ میرا مشن حسینی ہے. کربلا کو بدنام کرتا ہے. یہاں پر شیعہ کا، عالم شیعہ کا فریضہ کیا ہے؟ جا کر کربلا کو بدنام کرنے والوں کی داڑیاں نوچ لے، پگڑیاں اتار دے ان کی، کہ تمہیں جرت کیسے ہوتی ہے کہ اپنے سیاسی فریب کا نام کربلا رکھتے ہو؟ اپنے سیاسی فراڈ کا نام تم کربلا رکھتے ہو. حسینی مشن میں جا رہا ہوں، یہ حسینی مشن ہے. پھر بیان یہ آ جائے، یہ بیان آ جائے کہ کربلا جیسا ظلم یہاں پر ہو رہا ہے، کہ کربلا میں پانی بند کیا گیا، یہاں پٹرول بند کر دیا گیا ہے. آیا یہ مذاق نہیں ہے کربلا کا اڑایا جا رہا ہے کہ پٹرول بند ہونے کو کربلا کہتے ہو تم؟ کربلا ہو گئی ہے، یہ مذاق ہے کربلا کا اڑایا جا رہا ہے. یہاں پر عالم دین کا، ایک شیعہ عالم کا رول کیا بنتا ہے؟ ایک آزادار کا رول کیا بنتا ہے؟ جا کر اس شیخ کو بتائے کہ تم شیخ ہو لیکن اسلام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ورنہ کربلا کی اس طرف تزہیر مت کرو، کربلا کی توہین مت کرو. کربلا ڈراموں کا نام نہیں. ہمیں خوشی ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کربلا، شیعہ خوش ہو جاتا ہے. لیکن عزیز من، دیکھو پہلے کربلا میں کیا ہو رہا ہے، کون کربلا کا نام لے رہا ہے، کس لیے کربلا کا نام لے رہا ہے. بیدار قوم پتا ہوتا ہے اس کو، بیداری کے بیدار قوم کو پتا ہوتا ہے، بیدار قوم کو پتا ہوتا ہے لبیک کہاں کہنی ہے. ہر کربلا فروش کو لبیک نہیں کہنی، ہر سوداگر کو، ہر تاجر کربلا کو لبیک نہیں کہنی ہے، ہر تاجر خون کو لبیک نہیں. بس تجارت کرتے ہیں. ابھی مثلا میں آپ کو کہوں کہ آغا میں ادھر آ کر پڑھتا ہوں کربلا کا، یاد کرتا ہوں ذکر کربلا و شہداء کربلا و مصائب کربلا، لیکن ان سارے مصائب کے بدلے میں میں آپ سے 50 لاکھ روپیہ لیتا ہوں۔ آپ کو بیدار رہنا چاہیے، ایسے شخص کے مصائب پر گریہ بھی مت کرو جو مصائب حسین 50 لاکھ میں بیچ رہا ہے، جس نے حسین کو قتل کیا، قتل حسین کا معاوضہ حکومت رے مانگ رہا تھا، جنہوں نے سر حسین کاٹا وہ عبیداللہ کے پاس لے کے گئے، انعام لیا، حسین کا سر کاٹنے کا بھی انعام، حسین کے بچوں پہ ظلم کرنے کا انعام، حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑانے کا انعام، اور آج حسین کا ذکر پڑھنے کا بھی انعام، حسین کے مصائب پڑھنے کا بھی انعام۔ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ ان لوگوں نے ایک ایک بندے نے انعام وصول کیا، ایک نے کہا میں نے حسین کو پتھر مارا ہے اتنا انعام بنتا ہے میرا، ایک نے کہا میں نے حسین پہ تیر پھینکا ہے اتنا انعام بنتا ہے میرا۔ عبیداللہ انعام کی تھیلیاں نکال نکال کے دے رہا تھا، عمر سعد سے پوچھتا تھا کہ بتاؤ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، وہ گواہی دیتا تھا اس نے کیا ہے، پیسوں کی تھیلیاں نکال کے دیتا تھا، یہ لے شاباش، تو نے حسین کو تیر مارا، تو نے حسین کو پتھر مارا، تو نے حسین پہ گھوڑا دوڑایا۔ ایک نے آ کر کیا کہا؟ کہا میں نے حسین کے شیرخوار کو تیر مارا، میں نے علی اصغر کو تیر مارا ہے۔ ایک نے آ کر کہا میں نے حسین کی بیٹی کے سر سے چادر اتاری ہے، اسے بھی پیسوں کی تھیلی لے کر دے دی گئی۔ عزیز من، اور آج ایک شخص آ کر علی اصغر کا مصائب پڑے اسے بھی پیسوں کی تھیلی دے دی جائے؟ یہ کربلا فروشی، بیدار ملت کو پتا ہوتا ہے یہ انعام پانے والے انعام لے رہے ہیں، ابھی تک انعام لے رہے ہیں، مصائب پہ انعام لے رہے ہیں، سر کاٹنے کا بھی انعام اور سر کاٹنے کی داستان پڑھنے کا بھی انعام، یہ لو انعام۔ بانیان مجلس، یہ انعام نہیں ہے خون حسین پہ دے رہے ہو، یہ انعام نہیں ہے، یہ کربلا ہے۔ بیدار امت کو پتا ہوتا ہے عزیز امت، جاگی ہوئی امت کو پتا ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، جاگی ہوئی امت کو پتا ہوتا ہے میں نے کس کو لبیک کہنی ہے، کس کو لبیک نہیں کہنی ہے۔ بانی مجلس، اس کے فریضے بہت عظیم ہیں، بانی مجلس بننا بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت و اعزاز و مقام ہے جو لوگ بانی مجلس حسین بنتے ہیں، لیکن بانی مجلس حسین کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انعام دینا شروع کر دیں۔ کئی جگہ دیکھا ہوگا تھیلی پکڑ کے بانی مجلس کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو اتنا انعام، اس کو اتنا انعام، اس کو اتنا انعام، کیوں؟ میں نے ہرملہ کا ظلم پڑا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خولی کا ظلم پڑا ہے، وہ کہتا ہے میں نے شمر کا ظلم پڑا ہے، جس نے بڑا ظلم پڑا اس کو بڑا انعام دیتا جا رہا ہے۔ عزیز من، تو کہاں سے ہے، کس کی طرف ہے تو؟ تو خون حسین پہ لوگوں کو بلا رہا ہے، شہادت حسین پہ بلا رہا ہے؟ یہ جو خون حسین پڑتا ہے آ کر مصائب پڑتا ہے، خوب کیا حسین کا حق اس کی گردن پر اتنا نہیں ہے کہ ایک دن حسین کے مصائب ایسے ہی پڑھ کے مومنوں کو سنا دے؟ اس کا ایمان عقیدہ نہیں ہے حسین علیہ السلام کا۔ بیدار ہونا چاہیے ملت کو تاکہ پیشاوروں سے بھی نجات مل جائے، شعبدہ بازوں سے بھی نجات مل جائے۔ بیدار امت کو چند چیزوں کا پتا ہوتا ہے، ایک بیدار لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو لبیک کہنی ہے، کس کو لبیک نہیں کہنی، ہم جو رعا نہیں بننا، جو بھی پرچم اٹھائے اس کے پیچھے چل پڑنا۔ ہارون الرشید، نام سنا ہوا ہے نا ہارون الرشید، ہارون الرشید جو قاتل ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، قاتل ہے امام ہفتم کا، قاتل ہے ہارون الرشید۔ ہارون الرشید نے حج کا ارادہ کیا، کاروان حج بنایا، اس وقت پیدل حج کرتے تھے، اونٹوں پر گھوڑوں پر حج کرتے تھے۔ اس نے بغداد سے، بغداد تھا ان کا دارالخلافہ زہرن اس وقت، بغداد سے سفر کیا، بعد میں یہ خراسان منتقل ہو گئے، بغداد سے اس نے عزم سفر کیا مکہ جانے کا، اس کو اونٹ اور گھوڑے کم پڑ گئے، اس نے کرائے پہ اونٹ اور گھوڑے کہا کہ لو جس جس کے پاس ہیں اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ لے لو۔ ایک مومن حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا صحابی و شاگرد و شیعہ اس نے توجہ سے سنیے گا یہ نقطہ، اس شخص نے، اس کے پاس بھی اونٹ تھے، ٹرانسپورٹر تھا، کاروبار اس کا یہی تھا، اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ دیتا تھا لوگوں کو، جس نے سامان اٹھانا ہوتا، جس نے کوئی نفری اٹھانی ہوتی، شادیوں میں بارات لے جانی ہوتی تو وہ اپنے اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ دیتا تھا، جیسے آج کل گاڑیاں دیتے ہیں، بسیں۔ ہارون کے بندے گئے، انہوں نے کہا کہ خلیفہ، یہ ہارون جو امیر المومنین بنا ہوا تھا، اس نے حج کرنا ہے، اونٹ کرائے پہ دو، گھوڑے کرائے پہ دو۔ اس شیعہ نے بھی اپنے اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ دے دیے سارے۔ ہارون اور اس کا لشکر اور دربار حج کے لیے گئے۔ ظاہر ہے حج تو آپ کو معلوم ہے عبادت ہے، حج عبادت خدا ہے اور بہت بڑی عبادت خدا۔ حج حرم خدا، کعبہ، مسجد الحرام، ان سارے مقدس مقامات پر جائیں گے، گھوڑے بھی متبرک ہوں گے، اونٹ بھی متبرک ہوں گے، حج کے سفر میں جائیں گے، پیسے بھی ملیں گے اس کو۔ اس نے دے دیے، دینے کے بعد یہ شخص آ گیا امام افتم کی خدمت میں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ ہم کیا کرتے ہیں، غلط کام کر کے آئمہ کے پھر آلات کو آ کر اس سے دلیل ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہم نے کیا یہ آئمہ نے بھی کیا۔ جس طرح یہ اسلام آباد میں ڈرامے میں کہہ رہے ہیں ہم کربلا کی طرف آئے، ہم مشن حسینی لے کر آئے ہیں، یہ حسینی مشن ہے، یہ کربلا کی توہین ہے، تذبیح کے کربلا۔ یہ کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ آئمہ کیا ہدایت کرتے ہیں اپنے پیروکاروں کو، کیا بیداری کے عطا کر رہے ہیں۔ امام نے بلایا اس شخص کو اور بلا کر کہا کہ اب اس کے بعد تو ہمارے پاس مت آنا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے لگا مولا میں آپ کا شیعہ، آپ کا ماننے والا، آپ کا جان نثار، آپ پر جان قربان کرنے والا۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے تو، تو ہمارا نہیں ہے۔ کہنے لگا میں آپ کا ہوں۔ فرمایا اگر تو ہمارا ہے تو بتا ہارون کو اپنے اونٹ اور گھوڑے کرائے پہ کیوں دیے، کیوں دیے اس کو، وہ تو ظالم ہے۔ کہا مولا وہ تو حج پہ جا رہا ہے، حج عبادت ہے، آپ خود فرماتے ہیں عبادت ہے، عبادت میں گناہ تو نہیں کرنے جا رہا، ظلم کرنے تو نہیں جا رہا، عبادت کرنے جا رہا ہے، اور میں نے اس کو یہ اونٹ دیے ہیں، گناہ کے کام کے لیے نہیں دیے۔ امام نے فرمایا بتا وہ ظالم ہے یا نہیں ہے؟ کہا ظالم ہے۔ امام نے فرمایا کہ آیا تیری آرزو ہے کہ وہ حج سے صحیح اور سالم لوٹ کر آ جائے یا نہیں آرزو؟ کہنے لگا میری آرزو ہے صحیح اور سالم لوٹ کر آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحیح اور سالم لوٹے گا تو مجھے کرایہ ملے گا، اگر وہ صحیح اور سالم نہ لوٹا مجھے کرایہ نہیں ملے گا۔ امام نے فرمایا پس تیرے دل میں ایک ظالم کے صحیح اور سالم لوٹنے کی آرزو اپنی لالچ کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جو ظالم کے لیے یہ آرزو رکھتا ہے وہ ظالم کے ساتھ شمار ہوتا ہے، تو ہمارا نہیں ہے، تو کیسے ہمارا آ گیا ہے؟ ہر ایک کو لبیک مت کہ عزیز من، اگرچہ وہ حج پر ہی کیوں نہ جا رہا ہو، اگرچہ وہ حج کا نہ، حج میں جا کر لبیک اللہم لبیک کہا جاتا ہے، حج پر جا کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، پھر بھی اس کو تو لبیک نہ کہے۔ حج عبادت کے لیے، عبادت کرنے بھی ظالم جائے پھر بھی اس کو لبیک مت کہے، نہ کہ کربلا کا نام لے تو دھوکے میں آ جائے کہ کربلا جا رہا، لبیک مت کہے۔ ایک اور واقعہ سناؤں، امام ہشتم، یہ امام ہفتم کا تھا، اب امام ہشتم، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، ایک شخص امام کے پاس آیا، یہ بھی امام کا بڑا پکا ساتھی اور صحابی۔ ایک دن امام نے اچانک اپنے دروازے پہ بیٹھے ہوئے نگہبان کو روک دیا کہ اس کو نہیں آنے دینا، اس کے بعد اس کو میری بارگاہ میں نہیں آنے دینا، روک دیا۔ آیا جو سر روز آتا تھا، جو روز جن کا آنا جانا ہو، اجازت ہو، جو محرم اسرار ہو، ان کو کوئی نہیں روکتا، اس دن آیا، دربان نے روک دیا، تجھے اجازت نہیں اندر جانے کی، امام کے پاس جانے کی۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا امام نے روک دیا، ہمیں نہیں معلوم۔ کہا کہ کیوں روک دیا؟ کہا ہمیں کیا معلوم کیوں روک دیا، ہمیں صرف اتنا کہا امام نے کہ اس کو نہیں آنے دینا آپ میرے پاس۔ بیٹھا رہا سارا دن، نہیں جانے دیا، دوسرے دن آیا بیٹھا رہا، تیسرے دن آیا، روز آ کے روتا اصرار کرتا کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے. ظاہراً روایت کے اندر ہے کہ کئی مہینوں تک یہ آتا رہا اور امام نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی. ایک دن آیا اور بہت رویا اور بڑا اصرار کیا، نگہبان سے کہنے لگا کہ صرف مجھے امام سے چند منٹ کی ملاقات کا وقت لے کے دے دو، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد نہیں آؤں گا، صرف آخری دفعہ. نگہبان گیا دربان، جا کے اس نے اجازت مانگی. امام نے کہا تھوڑی دیر کے لیے آنے دو اس کو. آ گیا، آ کے رونے لگا، پوچھا کہ مولا مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے کہ آپ مجھے اپنے پاس آنے نہیں دیتے. امام نے فرمایا کہ اس لیے کہ تو ہر جائی ہے، ہر جائی جو ہر جگہ ہوتا ہو، ہر جگہ نظر آتا ہو، اس پیڑ میں بھی نظر آتا ہو، اس پیڑ میں بھی نظر آتا ہو، ادھر بھی نظر آتا ہو، ادھر جہاں کوئی مارکا لگائی یہ وہاں موجود ہوتا ہے. امام نے فرمایا تو ہمارا نہیں ہے، تو ہر جائی ہے. کہنے لگا نا میں صرف آپ کا ہوں، میں کسی اور کا نہیں ہوں، میں صرف آپ کا ہوں. امام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتا، تو یعقوب عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ نام ہے اس شخص کا، کہ بتا تو میرا صحابی بنتا ہے، مجھے دھوکہ دیتا ہے، تو عبد الرحمن ابن یعقوب جعفری کے پاس جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ کہتا ہے جاتا ہوں. امام نے کہا پھر انکار کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا مولا آپ کو تو پتا ہے کہ وہ میرا ماموں ہے، میرا سگا ماموں ہے، میری ماں کا بھائی ہے، میں اس لیے جاتا ہوں اس کے پاس. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ وہ تیرا ماموں ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے، اور تو ہمارے دشمن کے پاس جاتا ہے. جب تو ہمارے دشمن کے پاس جاتا ہے تیرا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، جا تو ہمارے دشمن کے پاس رہے، اب میرے پاس نہیں آنا. تو عزیز من، وہ آئمہ جو اتنی حساسیت رکھتے ہیں، جو اس قدر کہتے ہیں کہ خبردار ہمارے دشمن کے پاس جاؤ بھی مت. اب وہ لوگ جو 70 گھنٹے، توجہ کریں، بعض ایسے لوگ ہیں مکار و منافق جنہوں نے 70 گھنٹے ٹی وی چینل پر شیعہ کو معاذ اللہ کافر ثابت کیا ہے. 70 گھنٹے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر شیعہ کو کافر ثابت کیا ہے. 70 گھنٹے، 7 گھنٹے نا، 70 گھنٹے، اور وہ بھی کسی نجی محفل میں نا، بلکہ ٹی وی چینل پر جیسے پوری دنیا نے سنا ہے، ابھی بھی ریکارڈنگ موجود ہے اس کی. کیا ہمیں خبر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کیا انسان ہے؟ اور پھر اسے کے پاس جا کر ہم کس منہ سے کیا امام زمانہ نہیں کہیں گے ہمیں کہ اب تم میری طرف نہ آنا، جب ادھر چلے گئے تو پھر ادھر ہی رہنا. کیا شیعہ کے اندر اتنی بصیرت نہیں ہونی چاہیے، اتنی بیداری نہیں ہونی چاہیے؟ دو چیزوں سے شیعہ کو آگاہ رہنا چاہیے عزیز من، ایک دشمن. بیداری کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بیداری مقصد سمجھنے کے لیے، بیداری راستہ سمجھنے کے لیے، بیداری راہ سمجھنے کے لیے، بیداری راہبر سمجھنے کے لیے، ان سب کے لیے بیداری چاہیے، اور بیداری دشمن کو سمجھنے کے لیے. اس وقت پاکستان کے اندر، بلکہ پوری دنیا میں ہی لیکن خصوصاً پاکستان میں، دو دشمنوں سے شیعہ کو ہوشیار رہنا چاہیے، دو دشمنوں سے. ایک وہ دشمن جو بیڑیا ہے، اور ایک وہ دشمن جو مگرمچھ ہے. بیداری کا تقاضا یہ ہے ہم سے کہ ہم بیڑیے سے بھی ہوشیار رہیں اور مگرمچھ سے بھی ہوشیار رہیں. دشمن کی اور بھی قسمیں ہیں، میں شاید آگے مومنین کی خدمت میں عرض کروں، لیکن ابھی دو دشمنوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. ایک وہ دشمن ہے شیعہ کا جو بیڑیا ہے، اور ایک وہ دشمن ہے جو مگرمچھ ہے. مگرمچھ بیڑیا تو سمجھتے ہیں نا جی، بیڑیا وہ درندہ جنگلی کتے جتنا ہوتا ہے، اور مگرمچھ پانی میں ہوتا ہے، چھپکلی کی شکل کا ہوتا ہے لیکن بہت بڑا ہوتا ہے، بڑے بڑے جبڑے. وہ پہلی مجلس میں نے نام پوچھا تھا سندھی میں، بھول گیا ابھی، پھر وہ انہوں نے ماگو واگو واگو پانی میں رہتا ہے، شکار کے لیے باہر آتا ہے، پانی سے باہر آ کر کیا کرتا ہے، منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے دھوپ پر، اور اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. جتنی دیر دھوپ پہ بیٹھے گا اتنا ہی اس کی آنکھوں سے پانی ٹپکتا رہے گا. شکار اس کا دھوکے میں آ جاتا ہے. شکار اس کا کیا ہے، بھیڑ بکریاں، یہ جانور جو گھاٹ پہ پانی پینے جاتے ہیں، یہ اس کا شکار ہے. یہ عموماً دھوکے میں آ جاتے ہیں اس کے، ایک تو اس کی بند آنکھیں دیکھ کر سمجھتے ہیں یہ سو رہا ہے بلکہ مرا ہوا ہے، اس طرح بے حس و حرکت پڑا رہتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ تو زندہ ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل مکھیاں نہیں اڑا سکتا، جو اس کے منہ میں جاتی ہیں نا مکھیاں، وہ نہیں اڑاتا مکھیاں، مکھیاں منہ میں جاتی ہیں، جانور دھوکے میں آ جاتا ہے، یہ تو سویا ہوا ہے مرا ہوا ہے، یہ تو مکھیاں نہیں اڑا سکتا تو مجھے کیا نقصان پہنچائے گا. دوسرا اس کے آنسو دیکھ کر ان کو بڑا رحم آتا ہے کہ یہ تو بڑا دکھیا ہے، خود ہی اتنا رو رہا ہے، آنسو رک نہیں رہے اس کے، اور شاید یہ ہم سب غریبوں کا حامی ہے، یہ آنسو اس کے غریبوں کے لیے بہ رہے ہیں. مگرمچھ کے آنسو محاورہ ہے، ہر زبان میں ہے، آپ کی زبان میں بھی ہوگا ہے نا مگرمچھ کے آنسو. مگرمچھ کے آنسو ہمدردی کے نہیں ہوتے، فریب کے ہوتے ہیں، فراڈ کے ہوتے ہیں، دھوکے کے آنسو ہوتے ہیں. مگرمچھ اور بیڑیے میں شکار، دونوں شکاری ہیں لیکن دونوں کے شکار کا طریقہ کار الگ الگ ہے. بیڑیے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کی پسندیدہ غذا بیڑ ہے، بیڑیے کو بیڑ بہت اچھی لگتی ہے، چونکہ بیڑ ایک تو سوجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس کی بیڑ چال ہوتی ہے، اس کی بیڑ اپنی عقل سے کام نہیں لیتی، جدھر دوسری بیڑیں جائیں ادھر یہ بھی چل، اگر ساری بیڑیں دوڑ کے بیڑیے کے منہ میں جا رہی ہیں، یہ بھی بیڑ کے دوڑ کے منہ میں چلی جاتی ہے، اس کی سوچتی نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اس کا گوشت بڑا اچھا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ کہ بھیڑ کا کوئی حامی نہیں ہوتا، اور بھیڑیں ہزار بھی جمع ہو جائیں تو بھیڑیے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے اسے بھیڑ کا گوشت بہت اچھا لگتا ہے. لیکن بھیڑیا جب بھیڑ پر حملہ کرتا ہے تو اس کو کاٹتا ہے، اس کے نوچتا ہے، بوٹیاں نکالتا ہے، اعضاء کاٹ لیتا ہے اس کے بھیڑ کے، کھاتا ہے ایک ایک عضو کر کے کھانا شروع کرتا ہے. لیکن مگرمچھ کاٹتا نہیں ہے، نوچ نوچ کے نہیں کھاتا، بوٹیاں توڑ توڑ کے نہیں کھاتا، بلکہ وہ پورا منہ کھولتا ہے اور پورے شکار کو منہ میں لے کر نگل جاتا ہے، چباتا بھی نہیں ہے، نگل جاتا ہے، پورا ہڑپ کر جاتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے. مثلا بھیڑیا کسی انسان پر حملہ کرے تو زیادہ سے زیادہ بازو ایک کاٹ لے گا اس کا، بس کافی ہے، بھیڑیا کا پیٹ اسی سے بھر جائے گا، دو تین جگہ اور زخمی کر جائے گا، لیکن پورا انسان نہیں کھا سکتا. لیکن مگرمچھ کھا جائے گا، وہ پورے انسان کو ہڑپ کر جاتا ہے، چباتا بھی نہیں ہے، ننگل کے پیٹ میں ڈال لیتا ہے. یہ دو قسم کے جانور، چونکہ پاکستان کا ماحول جنگلی ماحول ہے، قانون جہاں پر نہ ہو، جہاں پر سب ہی جنگل کا ماحول ہو، جہاں پر دہشت گردی، جہاں پر دہشت زدگی، جہاں پر لوٹ کھسوٹ، مار کٹائی، سب کچھ ہو رہا ہو، جنگل ہے یہ، ہر ایک کو کھا رہا ہے، سب مل کے ملک پورا کھا رہے ہیں، یہاں جنگلی ماحول میں رہنا ہے اگر تو ہوشیار رہے گا، بیدار ہو کے رہنا پڑے گا جنگل میں. جو جنگل میں رہتے اور بیدار نہیں ہوتے انہیں بھیڑیے کھا جائیں گے، بلکہ بھیڑیوں سے پہلے گیدڑ کھا جائیں گے. جنگل میں ایک اور جانور رہتا ہے گیدڑ، بزدل ترین جانور ہے، لیکن سوئے ہوئے پہ وہ بھی حملہ کر دیتا ہے جو بیدار نہ ہو، گیدڑ بھی حملہ کر دیتے ہیں. جنگل میں اگر رہنا ہے، بلکہ عزیز من سوئے اوپر تو چوہے بھی حملہ کر دیتے ہیں. سونا نہیں ہے اس پاکستان کے اندر، بیدار رہنا ہے. بیداری کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دشمن کی طرف توجہ رکھو، دشمن تمہارا تین طریقوں سے ہے، گیدڑ ہے، بھیڑیا ہے اور مگرمچھ. اگر سوئے رہو گے تو گیدڑوں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے، اور بڑی ندامت و شرمندگی ہے جس کو گیدڑ مار دے، تو بہت دنیا میں اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی شرم کرتے رہیں گے کہ ہمارے نانا دادا کو گیدڑ نے مارا تھا، تاریخ میں منہ نکالنے کے قابل نہیں رہیں گے. بھیڑیا یہ دہشت گرد بھیڑیے ہیں، بلکہ کہوں گیدڑ ہیں. جو جنہوں نے یہ کوئٹہ میں 100 لاشیں گرائی، یہ بھیڑیے ہیں. یہ جب یہ بھیڑیے شکار کر چکے، اپنا بازو، امت کا بازو کاٹ چکے، زخم لگا چکے، ملت تشیع کو زخمی کر چکے، یہ زخمی ملت آ کر بیٹھی روڈ پر، جب روڈ پر آ کر بیٹھی تو مگرمچھ آنا شروع ہو گئے. مگرمچھوں نے آ کے آنسو بہانا شروع کر دیا، ہمدردی کا اظہار شروع کر دیا. یہ مگرمچھ کیوں آئے ہیں؟ یہ مگرمچھ آپ کے ہمدرد نہیں ہیں، اگر ہمدرد ہوتے تو جس دن پہلی لاش شیعہ کی گری تھی اس دن باہر آ جاتے. پچیس سال خاموش بیٹھے رہے, آج الیکشن کے موقع پر یہ آنسو بہانے آ گئے ہیں. یہ مگرمچھ ہیں, یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تمہارا ایک دو فرد نوچنے کے لیے نہیں آئے, یہ پوری امت نگلنے کے لیے آئے ہیں. یہ شیعہ قوم کو ہڑپ کرنے کے لیے آئے ہیں, ووٹ لینے کے لیے آپ سے آ رہے ہیں. پوری شیعہ قوم کو انہوں نے منہ کھولا ہوا ہے, سیاسی پارٹیوں نے. کیا کام ہے پرویز مشرف کا کہ وہ آ کر مومنین کے احتجاج میں تقریر کرتا ہے ٹیلی فون پر؟ ان بھیڑیوں کا کیا حرکت, کیا جواز بنتا ہے ان کے لیے؟ یہ آتے ہیں مومنین کے صفوں میں. مومنین بیداری, غافل رہو گے گیدڑ کھا جائیں گے, بھیڑیے نوچ کے کھا جائیں گے, یہ مگرمچھ ہڑپ کر جائیں گے تمہیں, نگل جائیں گے تمہیں. شہداء نے ہمیں بتا دیا, شہید کی موت نے قوم کو زندہ کر دیا. قوم کی زندگی یعنی قوم کی بیداری. قوم کو پتا ہے کہ ہم نے بیڑیوں کا شکار نہیں ہونا, ہم نے مگرمچھوں کا شکار نہیں. یہ یقین کر لو عزیز من, یہ سب کے سب مگرمچھ ہیں. خواہ دینی دستار باندھ کے آئیں, داڑھی رکھ کر آئیں تو بھی مگرمچھ ہیں, چونکہ یہ سب سرپرستی کرتے ہیں, دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے ہیں. اور اگر یہ داڑھی منڈا کے سیکولر بن کے آئیں تو بھی ایسا ہی ہے, مونچھوں کے ساتھ آئیں یا داڑھی کے ساتھ آئیں یا داڑھی مونچھیں دونوں کٹوا کے آئیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہیں یہ مگرمچھ, ہیں یہ. ان مگرمچھوں سے قوم کو بچانا ہے. قوم کے بچانے کا راستہ یہی ہے کہ اس قوم کو اس جنگل میں رہنا ہے. بیڑ بن کے رہو گے تو یا گیدڑ کھا جائیں گے, یا بھیڑیے کھا جائیں گے, یا مگرمچھ کھا جائیں گے. جنگل میں رہنے کا ایک قانون ہے کہ شیر بن کے رہو, اور وہ بھی جاگتا شیر بن کے رہو, بیدار شیر بن کے رہو. شیر کے نزدیک کوئی جانور نہیں آتا, مخصوصاً جب وہ جاگ رہا ہو. شیر جب جاگ رہا ہو اسے حملہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. شیر کی آواز سے ہی جنگل ہل جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ نے شیروں والا ایک قدم اٹھایا, ساری ملت نکلی, خالی ہاتھ نکلے آپ لوگ باہر, ٹھنڈی سڑکوں پر بیٹھ کر صرف لبیک یا حسین کہتے رہے آپ. بیڑیا کس طرح سے بھاگا؟ یہ ہے طریقہ نجات کا, وہ بچنے کا, اس قوم کے, اس ملک کے اندر, اس جنگلی ملک کے اندر رہنے کا. کوئی ہمدرد نہیں آپ کا. عدالتیں کبھی آج تک دیکھیں, یہ چیف جسٹس سے لے کر اور نان چیف جسٹس تک سارے, وہ نان جسٹس تک تھا نہ نان چیف, بلکہ چیف جسٹس سے لے کر چیف نان جسٹس تک سارے کے سارے مجرموں کو تحفظ دیتے ہیں. ملالہ پہ اودھم مچاتے ہیں, شاہ زیب کے سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. ہر ڈرامہ پاکستان میں کسی عورت کا ریپ ہو جاتا ہے, چیف جسٹس فوراً نوٹس لیتا ہے. لیکن یہ چیف جسٹس, سو لاشیں پڑی ہوئی اس کو نظر نہیں آتی, یہ عدالتیں نظر نہیں آتی ہیں. کوئی حکومت کا کوئی بندہ اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. جب قوم نکلی باہر دو دن کے بعد پھر آئے حال پوچھنے, حال پوچھنے کوئی نہیں آ رہا تھا. سب اسی لانگ مارچ کے ڈرامے میں لگے ہوئے تھے, میڈیا بھی اور غیر میڈیا بھی. آپ لوگوں نے منوایا اپنے آپ کو, ملت نے منوایا اپنے آپ کو, شہداء کے خون نے اٹھایا اور ملت نے اپنے آپ کو منوایا ہے. راہ یہی ہے عزیز من, یہ راستہ ہے کربلا کا, یہ ذہنی عمل ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے. بیداری کا یہ تقاضا ہے, ہوشیاری کا یہ تقاضا ہے, اور ہوشیاری کا یہ تقاضا ہے, بیداری کا یہ تقاضا ہے کہ اصل دشمن سے بھی غافل نہ رہیں. یہ قاتل ہیں, یہ بھیڑیے کسی کے پالتو ہیں. وہ جس نے پالے ہیں بھیڑیے, وہ کون سا ہے؟ وہی جس نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی ہے. ربیع الاول ہے یہ, ربیع الاول میں پہلے جب بے حرمتی کی اور ملت اٹھی, ملت کو دبانے کے لیے, سلانے کے لیے ملالہ کا ڈرامہ رچایا گیا, اور ملت ملالہ کے پیچھے پڑ گئی, جا کے گھروں میں بیٹھ گئی. اب جبکہ میلاد رسول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے اور پھر ایک دفعہ ملت نے نام رسول پر قیام کرنا ہے, دوبارہ ایک بندہ اور تیار کر کے میدان میں اتارا کہ تو ربیع الاول میں مسلمانوں کو, مومنین کو مشغول کر دے تاکہ گستاخ رسول کی طرف کسی کی انگلی نہ اٹھے.
گستاخ نبی کی ایک سزا سرکن سے جدا سرکن, گستاخ نبی کی ایک سزا
سرکن سے جدا سرکن سے جدا,
گستاخ نبی کی ایک سزا
سرکن سے
عزیز من، یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں جن میں ہم نیند میں اٹھ کر کود پڑتے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے یہ کس طرف جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ ڈرامہ شروع ہوا، اب ٹراپ سین ہو گیا، ختم ہو گیا، اور امت اب اس کے بعد میڈیا یہی ادھم مچاتا رہے گا، الیکشن، مذاکرات، فلاں فلاں، اور ربیع الاول پورا اسی طرح ختم کر دیں گے. کون آئے گا اس ملت کو جگائے گا وہ بتائے گا، جب یزید و بنو امیہ نے سرکاری خطیبوں کی مدد سے، 9000 سرکاری خطیبوں کی مدد سے مسلمانوں کو سلا دیا، حاجیوں کو سلا دیا. سید الشہداء نے حاجیوں کو جگانا چاہا، وہ حاجی نہیں جاگے. مدینہ کے نمازیوں کو جگانا چاہا، وہ نہیں جاگے. یمن و مصر کے تاجروں کو جگانا چاہا، وہ نہیں جاگے. کسانوں دہکانوں کو جگانا چاہا، وہ نہیں جاگے. کوفہ کے شیعوں کو جگانا چاہا، وہ نہیں جاگے، بیدار نہیں ہوئے. اس وقت عزیز امام جب یہ نہیں جاگے، سید الشہداء نے قیام کیا ان کو بیدار کرنے کا، جگانے کا. جب سید الشہداء نے اپنی بیداری کے عمل کو عصر عاشور تک پہنچا دیا، اب عاشور کا پیغام لے کر جس بی بی نے پوری ملت کو جگانا تھا، وہ بنت زہرا تھی. جگایا جا کر جھنجھوڑا، جب سب سو جاتے ہیں، صحابی وغیرہ صحابی، اس وقت آل رسول میدان میں آ جاتی ہیں. آج جبکہ عاشقان نبی بھی دمال میں، سیاسی دمال میں مشغول ہو گئے، ڈراموں میں، جو ساری عمر رسول اللہ کا نعرہ لگاتے رہے، عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے رہے، آخر میں جا کر اسی دشمن گستاخ کے اعلی کار بن گئے. یہاں کون نکلے گا میدان میں؟ یہاں پر عاشورائی عزادار نکلے گا میدان میں، یہاں کربلائی مومن نکلے گا میدان میں، یہاں پر حضرت زینب کا نام لینے والا نکلے گا میدان میں. آج زینبی خطبے کون دے گا اس بڑے بازار میں؟ عزیز من، یہ آپ نے دینے ہیں وہ زینبی خطبے، اور اس ملت کو بیدار کرنا ہے، اور اسے دشمن کی طرف متوجہ کرنا ہے. یزید کے دربار میں خطبے آپ نے دینے ہیں، زینبی خطبے، اور یزیدیوں کو للکارنا ہے. آج یہ امریکہ، یہ مورے ہیں سارے اس کے بنے ہوئے. امریکہ کے مقابلے میں اگر کسی نے قیام کرنا ہے، وہ صرف عزادار حسینی کر سکتا ہے، وہ صرف راہ زینب کر سکتا ہے. اسے پتا ہے کہ کس طرح میدان کے اندر اترنا ہے. عزیز اللہ، ابھی وقت آ گیا ہے اس بیداری کا، اس قیام کا وقت ہے، ملت کو بیدار کرنے کا وقت آیا ہے. ملت کو بیدار کرنا صرف شیعہ کر سکتا ہے، چونکہ شیعہ 1400 سال سے یہ جو جلوس نکلتے ہیں آزاداری کے، اگرچہ ان میں رسومات زیادہ ہو جاتی ہیں اور پیغام ان رسومات میں بعض اوقات نہیں ہوتا، دب جاتا ہے، لیکن 1400 سال سے جو عمل جاری ہے، لوگ کہتے ہیں یہ روڈوں پہ کیوں نکلتے ہو، سڑکوں پہ کیوں نکلتے ہو، گھروں میں بیٹھ کے کیا کرو. آخر گھر میں بیٹھ کر تو وہ کام ہو نہیں سکتا، سڑک پہ ہوتا ہے. کون سا کام؟ یزید کا تعقب کرنا، یزید کا پیچھا کرنا گھروں میں نہیں ہوتا. اگر پولیس روڈ پہ نکل کے چوروں کا پیچھا کر رہی ہو، ہم پولیس کو کہیں تھانے میں جا کر پیچھا کرو، تو وہ کیا کہیں گے کہ چور جب روڈ پر ہے تو میں تھانے میں جا کر کیا کروں؟ یزید جب ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو شیعہ بارگاہ میں بیٹھ کر کیا کام کرے؟ شیعہ نے روڈ پہ آنا ہے، یزیدیوں کا تعاقب کرنا ہے. ہم یزیدیوں کے تعاقب میں گلی گلی گھوم رہے ہیں، سڑک سڑک گھوم رہے ہیں. 1400 سال سے یزید کو اس قوم نے معاف نہیں کیا، اور نہ کریں گے، نہ اس یزید کو، نہ آج کے یزید کو، نہ قیامت تک آنے والے کسی یزید کو. شیعہ کا مقام یہی ہے، شرف یہی ہے، شیعہ کی برتری یہی ہے کہ سب یزید سے سمجھوتا کر لیں، یزید سے شیعہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، اس کے پیچھے رہے گا. آج کا یزید جس نے حرمت رسول اللہ توڑی ہے، جس نے بے حرمتی کی ہے، یہ قوم اس تک بھی پہنچے گی. آپ نے دیکھا کہ یہ یزید صرف اگر ڈرتا ہے تو شیعہ سے ڈرتا ہے، امام خمینی سے ڈرتا ہے، وہ حزب اللہ سے ڈرتا ہے، اور کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، چونکہ انہیں پتا ہے کہ روح حسینی و جذبہ زینبی اس قوم کے اندر موجود ہے، باقی یزید سے مک مکا کر لیتے ہیں، یہ قوم کسی یزید کے سامنے تسلیم نہیں ہوتی، آج کے یزید کے سامنے بھی تسلیم نہیں ہونا ہے۔ ورنہ یہ یزید اگر اس کو چھوڑ دیا گیا، یہ پاکستان کو ہمارے لیے ناامن بنا دے گا جس طرح بنا دیا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا عزیز من، کہ جب جو لوگ بیداری پھیلاتے ہیں انہیں پھر تیار بھی رہنا چاہیے ان کاموں کے لیے جو بیداری پھیلانے والوں کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بنت علی نے بیدار کیا لوگوں کو، پیغام کربلا پہنچایا، لیکن جتنا بنت علی کو ستایا گیا، جتنا دکھایا گیا، جتنا پریشان کیا گیا، اتنا کسی کو اور کو پریشان کرتا وہ زندہ نہ رہتا، اس قدر دکھایا گیا کربلا کے اندر، کوفہ کے اندر، شام کے اندر، خصوصاً شام کے اندر جو دکھ بی بی کو پہنچایا گیا وہ اتنا شدید تھا، سید ساجدین ساری عمر روتے رہے اس کے بعد، بہت زیادہ دکھ پہنچایا گیا، اس قدر شام کا نام آ جاتا سید ساجدین کا گریہ شروع ہو جاتا، اس قدر دکھ تھا، بہت زیادہ دکھ پہنچایا۔ یہ تو وہ مناظر تھے جو سید ساجدین جن پر روتے تھے، لیکن بی بی جب واپس مدینے آئی کچھ ایسی باتیں نانا سے کہیں جو سید ساجدین کو بھی نہیں بتائی تھی۔ روزہ رسول جس کی آج بے حرمتی ہو رہی ہے، یہ روزہ رسول اہل بیت کی پناہ گاہ تھا، ایک دن علی روزہ رسول پہ روتے تھے، ایک دن زہرا روزہ رسول پہ روتی تھی، اور ایک دن بنت زہرا روزہ رسول پہ آ گئی۔ بنت زہرا روزہ رسول پر آئیں اور آ کر لوگوں سے کہا، لوگوں باہر چلے جاؤ، مجھے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ لوگوں نے کہا، بی بی ہم بھی سنیں آپ نانا کو کیا سناتے ہیں۔ فرمانے لگی، جو میں نانا سے کہوں گی وہ تم برداشت نہیں کر سکتے، وہ صرف نانا ہی برداشت کر سکتے ہیں، وہ کسی اور کو نہیں بتا سکتی۔ جب سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں، نانا کی قبر سے لپٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے، زار زار رونا شروع کر دیتی ہے، نانا جو کچھ مدینے سے لے کر آئی ہوں سب لٹا کے آ گئی، کچھ کربلا میں چھوڑ آئی، کچھ شام میں چھوڑ آئی، نانا کچھ بھی واپس نہیں لا سکی۔ اور پھر اس کے بعد بی بی کھڑے ہو کر اپنے بازو آگے بڑھاتی ہیں اور آستینیں الٹ کر نانا سے خطاب کر کے کہتی ہیں، اے نانا یہ میرے ہاتھوں پہ جو نیلے زخموں کے نشان ہیں، اے نانا یہ رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا میں باندھا گیا رسیوں میں، کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں باندھ کے لے جایا گیا، نانا مجھے سارے راستے باندھ کے لے جایا گیا، یہ نیلے زخم یہ رسیوں کے نشان ہیں۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، اتنا درد بھرا جملہ کہا، بی بی فرماتی ہے، اے نانا اگر شرم مانے نہ ہوتی، اگر حیا رکاوٹ نہ ہوتی، میں اپنی پشت دکھا سکتی، نانا تازیانے سے سیاہ ہو چکی ہے، میں کربلا سے لے کر شام تک تازیانے کھاتی رہی، مجھے تازیانے برساتے رہے، ہر منزل پر مجھ پر تازی ہوں۔ اللهم بحق اسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأكرم يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ بہا کے محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، ملت اسلامیہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ان جوانوں کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو نجات عطا فرما، مظلومین کشمیر کو نجات عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خدا بندہ اس ملک کے اندر دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص پاکستان میں کراچی و کوئٹہ و دیگر مقامات پر ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے و بالخصوص شہداء کے لیے، وہ شہداء جو کل سندھ کے مختلف شہروں میں، سکرنڈ میں، دادو میں دفن ہوئے ہیں، اور وہ شہداء جنہوں نے ثانیہ کوئٹہ میں شہادت پائی ہے، وہ بالخاص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ.